المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
رقاد عبد الله بن سعد رضي الله عنه
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم أيد الإسلام بعمر بن الخطاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محترم حضرات سب سے پہلے اس جماعت کے یادو کارکنوں کی خدمت میں میں اس طرح کی تحسین کر سکتا ہوں کہ انہیں اپنی مثال جمیلہ سے یہ مبارک دن منعقد کیا اور یہ مبارک جلسہ منایا. اللہ تعالیٰ اس جماعت کے کارکنوں کو دین اور دنیا کی عظمتیں عطا فرمائے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کامل کی جھلک عطا فرمائے. اس سلسلے میں بہت مختصر اور تنگ باتیں عرض کرنی ہیں. پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کے چھٹے سال مشرف بالاسلام ہوئے, اسلام سے پہلے کفر میں انتہائی شدت رکھتے تھے اور جس کسی کے متعلق معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہوا اس کے ساتھ بہت ہی سختی فرماتے تھے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اسلام میں شامل فرما دیا. اور وہ مختصر واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب, اے اللہ تو اسلام کو عمر بن خطاب کے ساتھ اسلام کی مدد فرما. یہ حضور کی دعا تھی. ادھر یہ سلسلہ پیدا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر حضور کی دعا کس انداز سے رنگ لاتی ہے. دعا تو یہ تھی کہ اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب, اور اس کا ظہور اس رنگ سے ہوا کہ حضرت عمر نے جب یہ دیکھا کہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے سرکشوں کو ختم کر دوں اور معاذ اللہ حضور کا خاتمہ کر دوں. یہ جذبہ دل میں پیدا ہوا, تلوار لے کر حضور کی طرف روانہ ہوئے. نعم بن عبداللہ راستے میں ملے, انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ وہ خود بھی مسلمان تھے لیکن حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تھے کیونکہ مسلمان اس وقت ایسی حالت میں تھے کہ وہ اپنے اسلام کے ظاہر کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے. تو نعیم بن عبداللہ جو پہلے مسلمان تھے اپنے ایمان کو انہوں نے ظاہر تو نہیں کیا تھا. جب حضرت عمر کے پیر بدلے ہوئے تھے تو پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے سنایا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے, ہماری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے. رخ بدل لیا, سیدھے بہن کی طرف روانہ ہوئے. وہاں پہنچے تو سورۃ طہٰ کے پڑھنے کی آواز آ رہی اور مجھے تعجب ہوا, یہ الفاروق کا رسالہ ہے. الفاروق وہ ان کے بہت بڑے محقق کا لکھا ہوا ہے لیکن اس نے بالکل غلط لکھا اور اس نے یہ لکھا کہ ان کی بہن سور حبیب کی یہ آیت پڑھ رہی تھی سب بہ اللہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم.
پڑھا
جی
آج میں نے پڑھا
جی حالانکہ سورہ حدید تو مدنی
ہے
سورہ حدید مدنی ہے تو اب بتاتی ہے کہ جو سورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہی مدنی کہلاتی ہیں تو ہجرت کے ابھی 7 برس کے بعد ہو چکی ہے اور وہ سورت انہوں نے پہلے ہی نازل کر دی تھی تو یہ بالکل غلط ہے اس مرغابہ میں علامہ آصف الدین ابھوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک روایت نقل کی اور وہ یہ ہے کہ وہ ان کی بہن پر ہوں گی تاہا ما اندرنا علیہ کل قرآن علیہ تخفا تاہا ما اندرنا علیہ کل قرآن علیہ تخفا اے قیدی رات کے محبوب ہم نے قرآن اس لیے آپ پر نہیں اتارا کہ آپ اتنی مستقط ہیں کلّا تذکرۃ لمن یخشا قرآن تو اس کے لیے نصیحت ہے کہ جو اللہ سے خوف اور خشیت رکھتا ہے اللہ اللہ یہ تلاوت کر رہی تھی حضرت عمر کے کانوں میں آواز پہنچی مگر آپ یقین فرمائیے کہ وہ آواز کے کانوں میں پہنچتے ہی کلّا تذکرۃ لمن یخشا ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا تھا اللہ تذکرۃ لمن یخشا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی گہرائی میں اتر چکا تھا اور وہ اترنا کیا تھا وہ حضور کی دعا تھی اللہم اید السلام علی عمر بن الخطاب لیکن کیونکہ کفر میں انتہائی شدت تھی بہن کو مارنا شروع کیا اتنا مارا کہ سر سے خون نکلنے لگا اور اس کے بعد پھر جب دیکھا کہ بہن خون خون ہو گئی تو کچھ دل میں مرضی پیدا ہوئی اور وہی اللہ تذکرۃ لمن یخشا جو دل کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا جی اب اس کے اثرات خود ابھرنے لگے اور سمایا کہ کیا پڑھ رہی تھی انہوں نے پھر اسی کو پڑھا اللہ اور جب حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کو دوبارہ سنا تو اب تو جو کچھ اندر جا چکا تھا وہ پھر ابھرنے لگا اور فرمایا کہ جن پر یہ اترا ہے انہیں کی بات لے کرو پہنچے اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کی تعداد بہت تھوڑی تھی بعض نے کہا 40-45 لیکن تحقیق یہ ہے اس غابہ میں صاف لکھا ہے کہ 39 مرد مسلمان ہوئے تھے 40ویں تعداد حضرت عمر نے پوری کی اور تقریباً 23 عورتیں مسلمان ہوئی تھیں حضور کے جگہ حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو چکے تھے جب حضرت عمر وہاں پہنچے تو جو صحابہ حضور کی خدمت کے لیے وہاں متعین تھے تو ان کو تشویش ہوئی حضرت حمزہ نے فرمایا تشویش کی کوئی بات نہیں ہے آنے دو اگر کسی اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو بہتر ہے اور اگر کوئی فاسد ارادہ ہے تو اسی کے پریوار سے اسی گردن اڑا دوں گا جب حضرت عمر پہنچے اور داخل ہوئے تو حضور صدر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارک وسلم اپنی دعا کی اجابت کو گلے سے لگانے کے لیے خود تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا کہ عمر کیسے آئے عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ حضرت عمر کا اسلام لانا تھا کلمہ شہادت پڑھنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور حضور کے نعرہ تکبیر بلند کر فرمانے پر صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور پھر اس نعرے کی یہ شان تھی کہ مکے کی گلیوں میں نعرے گونج وہ نعرہ گونج رہا تھا اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک ہم اپنے اسلام کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے تھے تو بس نہیں تھی اور اول اعلان ارکان اسلام کی ادائیگی بھی ممکن نہیں تھی ہمارے لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لائے تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس حال میں ہیں کہ اللہ علیہ وسلم ہم نماز بھی نہیں کر سکتے اور اس نے روکا آپ نے ان کے ساتھ سخت قتال کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جماعت کو ساتھ لے کر حرم کعبہ میں نماز ادا کی اللہ 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 اور فاروق اعظم کا لقب بھی حضور حضور ہی میں اسی وقت عطا فرمایا الفاروق بین الحق والباطل اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم تاجدار المؤمنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر نوازا اس قدر نوازا کہ وہ بیان نہیں ہو سکتا. ارے بھائی وہ تو حضور کی اپنی دعا کی اجابت کی اور لوگ مسلمان ہوئے, بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمت عطا فرمائی جی, اور اللہ تعالیٰ نے وہ مومنین کی جماعت اپنے حبیب کو عطا فرمائی, کوئی شک نہیں. لیکن حضرت عمر وہ ہیں جنہیں حضور نے خود اللہ سے مانگ کر لیا جی, اور یہ دعا کے کلمات طیبات آپ کے سامنے ہیں, اللہم علی بن سامد عمر بن خطاب کو اللہ اکبر. تو اب آپ یہ فرمائیں کہ جن کو حضور نے اللہ سے مانگ کر لیا سرکار کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قدر شدت کفر میں رکھتے تھے اس سے زیادہ شدت اسلام لانے کے بعد کفر پر ہو گئی اور اشد والے کفار کا مصداق قرار پائے اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے کہ جتنے امور مہمہ ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم اپنے ان محبین مقدسین مکرمین طیبین طاہرین جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت حاصل ہے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی عظمت حاصل ہے, عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, ان مقدسین کی رائے اور مشورے سے حضور سب کام انجام دیا کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عظیم مقام حاصل تھا جس کا کچھ تذکرہ ان شاء اللہ میں آگے چل کر کروں گا. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام سے وہ والہانہ شغف تھا اور رسول اکرم سے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی والہانہ محبت تھی کہ جس کی انتہا نہیں. اجنا بات حضور کی شان کے خلاف جو ان کے فہم کے مطابق ہوتی تھی برداشت نہیں کرتے تھے. وہ خلاصہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے جس میں کہا تھا کہ اے دل یا رسول اللہ جی مال غنیمت کے تقسیم کرنے کے موقع پر تو حضور اسلام نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کرتا تو کون ہے جہاں میں عدل کرنے والا. فاروق اعظم نے تلوار نکالی عرض کیا میرے آقا مجھے ابھی اجازت دے میں اس کو گردن اڑاتا ہوں. فرمایا عمر صبر کرو اور اللہ کے رسولوں نے اس سے زیادہ تکلیف اٹھائی صبر کیا میں بھی صبر فرماتا ہوں. یہ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے کسی کو کیا معلوم کہ اس کے دل میں کیا ہے. اللہ 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 اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی عالم تھا کہ کفر اور کفر کے کسی بات کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کے علم میں جب یہ کسی کی کفر کی بات نفاق کی بات آتی تھی تو انتہائی شدت فرماتے تھے انتہائی شدت فرماتے تھے. ایک شخص نماز فجر میں ہمیشہ ابس وتولہ کی صورت پڑھا کرتا تھا. ابس وتولہ, ابس وتولہ میں بظاہر اتاب ہے بظاہر ہے کہ آپ نے تیری کڑھائی پیشانی مبارک پر بل ڈالا اور آپ نے توجہ نہ فرمائی اور رخ انور کو پھیر لیا اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ پاک ہونے والا ہو. آپ نے اس چیز کو اپنی توجہ کا مرکز نہ بنایا تو بظاہر اس میں اتاب ہے, حقیقت تو اس میں اتاب نہیں ہے. اب میں کیونکہ یہ موضوع اور ہے اس وقت میں اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا مگر ذرا سی بات کہہ جاؤں وہ یہ ہے کہ اتاب تو ضرور ہے جی, اتاب تو ضرور ہے مگر صورت اتاب ہے حقیقت محبت کا خطاب ہے. اور اس اجمال کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوتے حضور کے انوار و برکات سے جی متاثر ہوتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر لیتے رہے اور ان کا کفر گھٹتا گیا یہاں تک کہ کفر کی بجائے اسلام آ گیا جی, اور ایمان ان کے قلب کے اندر جاگزین ہو گیا. اب بس بات اتنی تھی کہ وہ کلمہ پڑھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور کی بارگاہ حضرت میں مسلم اسلام ہو جائیں, بس اتنی قصر بات ہے. اللہ اللہ. اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس شرف سے مشرف ہوئے اور ان کے قلب میں اتنی پاکیزگی پیدا ہوئی, تو یہ پاکیزگی یہ کہاں سے آئی تھی؟ یہ پاکیزگی کہاں سے آئی تھی؟ بھائی ان کا دن پہلے کفر کی نجاست سے ناپاک تھا, اس کے بعد پھر جب حضور کی صورت میں آ کر بیٹھے اور حضور کے نورانی اثرات سے متاثر ہوئے تو ان کا دل پاک ہوا یا نہیں ہوا؟ ارے پاک ہوا جبھی تو وہ اسلام قبول کرنے کے لیے بیتاب تھے اور حضور کی محفل پاک میں آئے بیٹھے تھے. اللہ اللہ اللہ. تو ہوا یہ کہ بڑے بڑے سرداران قریش حضور کی خدمت میں حاضر تھے اور سرکار ان کو تبلیغ فرما رہے تھے, اور حضور کا مقصد یہ تھا کہ یہ بڑے بڑے سردار اگر یہ میری تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام لے آئیں تو ان کے ساتھ بے شمار لوگ ہیں, جو ان کے مسلمان ہونے پر وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے. اب ایمان سے کہنا کہ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ حضور تبلیغ فرما رہے تھے, اور تبلیغ جو ہے یہ حضور کا منصب تھا یا نہیں تھا؟ اور قرآن نے کہا یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک, تو تبلیغ تو میرے آقا کا منصب تھا. تو معلوم ہوا کہ ان سرداران قریش کو, سرداران عرب کو تبلیغ فرمانا در حقیقت یہ منصب رسالت کی تکمیل تھی اور منصب رسالت کی تعمیل تھی, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا تھا, کیونکہ اللہ نے فرمایا یا یہ رسول بلغ, یا یہ رسول بلغ, اے رسول آپ تبلیغ فرمائیں. تو حضور تبلیغ تو فرما رہے تھے اور تو کچھ نام نہیں کرے, تو اللہ کے حکم کی بجاوری فرما رہے تھے نا, اللہ کے حکم کی تعمیل فرما رہے تھے. اللہ لیکن سرکار اللہ کے حکم کی بجاوری میں اس قدر مہ تھے اور اتنے منہمک تھے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی کہ یہ عبداللہ ابن مکتوم جو میری بارگاہ میں حاضر ہو کر میرے حسن و جمال کا پیکر بنا بیٹھا ہے, میں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں. تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کو سرداروں قریشی کی طرف متوجہ رہے اور سرکار انہی کو تبلیغ فرماتے رہے, اور عبداللہ ابن ام مکتوم کی جو بے قراری تھی اس طرف حضور نے توجہ نہیں فرمائی. مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کروں اور تبلیغ کا حق ادا کروں اور یہ مسلمان ہو جائیں تو ان کے ساتھ اور ہزاروں آدمی مسلمان ہو جائیں گے. تو اب اسلام کی اشاعت کا جذبہ بتائیے محمود ہے یا نہیں ہے, اور اللہ کے دین کی تبلیغ یہ حضور کی رسالت کا منصب ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اللہ اللہ. اب بات کیا تھی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو حضور کی بارگاہ میں آئے بیٹھے تھے, سننے کی بات ہے تو وہ حضور ہی کے حسن و جمال کا پرچہ لے کر آئے بیٹھے تھے. کلمہ صادق پڑھ کر اور اسلام لا کر اور آپ نے ادھر توجہ نہیں فرمائی, وما ادری کا جی. اللہ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ میرے محبوب وہ تو تزکیے کا حسن و جمال لے کر تیری بارگاہ میں حاضر تھا, اور تزکیہ کیا ہے؟ کیا ہے تزکیہ؟ یاد رکھو کہ مصطفیٰ کے حسن کی جھلک ہے. دلیل یہ ہے کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. تو مزکی کا فاعل کون ہے بتاؤ؟ رسول ہیں یا نہیں؟ مزکی کا فاعل رسول ہیں. معلوم ہوا کہ تزکیہ حسن رسالت ہے, تزکیہ حسن رسالت ہے. تو جو تزکیا کے کیا نام ہے, حسن رسالت کو اپنے دلکی کے آئین میں لیے بیٹھے ہیں. تو مقصد یہ ہوا کہ میرے پیارے تو میرے حکم کی تعمیل میں لگا رہا ہے, لال جو رسول بلنے کی یہ میرا حکم تھا, تو میرے حکم کو بجا لاتا رہا اور میرے حکم کو تو نے اس انہماک کے ساتھ اس کو بجا لایا کہ پیارے محبوب تو نے اپنے حسن کے گلوں کی پرواہ نہیں, حسن کے گلوں کی پرواہ نہیں, اور میرے حکم کے بجانے میں لگا رہا ہے. یا جو ہر رسول بلدیغ مانگ لل ہے اسی تبلیغ کے فرض کو میرے محبوب آپ انجام دیتے رہے, اور وہ جو آپ کے حسن تقسیم کے گلوے لے کر آپ کی منزل میں آیا بیٹھا تھا, سرکار آپ نے ادھر اپنے حسن کے گلوں کو نوالا ہی نہیں. میرے محبوب آپ میرے محبوب ہیں, آپ اس تبلیغ کو چھوڑ دیتے اپنے حسن کے گلیوں کو اپنی نگاہوں سے نواز دیتے, تبلیغ کو آپ چھوڑ دیتے وہ تو آپ کر چکے تھے. مقررہ انجام دے چکے تھے. اس فرم کو انجام دینے کے بعد آپ اس میں انہماک نہ فرماتے, آپ اپنے حسن کے جلووں کو اپنی نگاہوں سے نواز لیتے. تو آپ نے اپنے حسن کے جلووں کی پرواہ نہیں کی. محبوب ہم کو تو پرواہ ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بظاہر تو اعتاب ہے, بظاہر تو اعتاب ہے, لیکن بباطن محبت کا خطاب ہے. بباطن محبت کا خطاب ہے. اب یہ محبت کا خطاب تو وہی سمجھے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا, جس کے دل میں ایمان ہوگا. وہ تو ایمان سے خالی ہے, وہ تو اعتاب ہی اعتاب سمجھے گا. تو وہ منافق تھا, اس کے دل میں ایمان تو تھا نہیں. وہ تو منافق تھا, اس کے دل میں ایمان تو تھا نہیں. لہٰذا اس نے آدھا تھا وہ تو اللہ کو خطاب محبت کی, تو اس کی توجہ نہیں تھی, وہ تو اس کو اعتاب ہی سمجھتا رہا. اور یہ سمجھ کر بار بار پر کہا کہ ہو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مار لینا بڑا سخت کتاب ہے, لہٰذا خود ہو حضور کا اعتاب بڑا پسند آیا کہ اس میں اعتاب ہے, اعتاب کیا ہے. تو جو رسول کے اعتاب کو ماض اللہ پسند کرے تو ایمان سے کہنا اس کے دل میں ایمان تک کوئی ذرہ ہوگا. تو اب وہ سب ہمیشہ فجر کی نماز میں کیا پڑھتا تھا, اب سب اٹھو اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد کسی شخص نے آ کر کہا کہ حضور ایک ایسا شخص ہے کہ جو مسجد کا امام ہے تو فجر کی نماز میں ہمیشہ اب سب اللہ پڑھتا ہے. اللہ اللہ اے فاروق اعظم معاف کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. آپ نے سنایا قتل کر دے مناسب کو, کیونکہ جو رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کے اعتاب سے لذت لیتا ہے اور اس کو مزہ آتا ہے کہ یہ اعتاب ہو رہا ہے رسول پر, تو اس کے دل ایمان کہاں سے آیا؟ وہ تو مکہ منا رہے جی. اللہ اکبر, اس کو قتل کرنے کا ہم یہ کیا تھا؟ یہ کمال محبت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال میں نے کیا کہ حضور کی محبت کا مجسمہ ہے حضرت فاروق اعظم. بدر کا واقعہ یاد نہیں آپ؟ بدر کا واقعہ اللہ اکبر. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بدر کے میدان میں کسی نے کہا کہ حضرت عمر آپ کے مامو صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں آپ کے خلاف لڑنے کے لیے. اچھا میں آپ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرے مامو مشرکوں کی حمایت میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے میدان بدر میں آئے ہیں, اللہ اللہ, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ تیار لے کر اور نامو کا مقابلہ کیا. اور جب تک کہ گردن ناموں کی نہیں اتار رہی اس وقت ایک نامو کیا سارا خاندان میں سلا کے قدم بڑھ رہا ہے. دیکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک واقعہ پیش ہوا, بڑا عجیب واقعہ تھا. حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی تھے پر بدری تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ یہ مدینہ منورہ میں تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر تہائی فرمانے والے تھے, حملہ فرمانے والے تھے مکہ پر, قریش مکہ پر جی, قریش مکہ پر حضور حملہ فرمانے والے تھے. اور غزوہ فتح مکہ قریب منعقد ہونے والا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری کوئی خبر بالکل قریش کو نہ بھیجے اور ہماری کوئی خبر کسی کو نہ بتائے, بس خاموشی کے ساتھ فرمایا کہ تیاری کرو اور یہ دم قریش مکہ پر پہل کرو, خدا کے گھر کو کفر سے آزاد کرا لو, خدا کے گھر کو کفر سے آزاد کرا لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیاریاں فرما رہے تھے کہ ایک صحابی نے حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کیا کہ باوجود سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا لیکن انہوں نے ایک خط لکھا سرداران قریش مکہ کے نام, سرداران قریش مکہ کے نام ایک خط لکھا اور اس نے لکھا کہ اے قریش کے سرداروں خبردار ہو جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا لشکر عظیم لے کر مکے تک حل کرنے والے ہیں, تو تم اپنی حفاظت کا انتظام کر لو. یہ خط لکھ دیا حاکم بن ابی بلتعہ نے اور ایک عورت کو خط دیا, کرائے پر عورت تھی کہ تم اتنی پر سوار ہو اور یہ خط لے گا اور مکے میں فنا فنا سرداروں کو یہ خط دے دے. یہ عورت روانہ ہو گئی اتنی پر, وہ بڑی تیز رفتار اتنی تھی اور وہ عورت روانہ ہو گئی مکے شریف کے پاس. اللہ اکبر, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارک وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ اور ایک اور صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ ایک عورت اونٹنی پر سوار ہو کر مکے جا رہی ہے, اور خاتم بن ابی بلتا کا خط اس کے پاس ہے. ہاں اس کے پاس ایک خط ہے جو مکے کے سرداروں کو دینے کے لیے جا رہی ہے. تم جاؤ اور اس عورت سے وہ خط واپس لے آؤ, عورت کو پکڑ لاؤ. اور فرمایا کہ وہ عورت تم کو منزل مرر زہران پر مل جائے گی. حضور منزل کی نشان کے لیے فرما دی کہ منزل مرر زہران پر وہ عورت تم کو مل جائے گی. تم آتے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ رسول کریم اور ان کے ساتھ دین صحابی کو حضور نے منسلک فرمایا تھا. یہ دونوں تیز سواریوں پر سوار ہو کر روانہ ہوئے اور واقعی جب منزل مرر زہران پر پہنچے وہی عورت مل گئی. حضور کے فرمانے کے مطابق وہ عورت وہاں مل گئی. بس حضرت علی مرتضیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ جو خط لے جا رہی ہے وہ مجھے دے دے. اس نے انکار کیا, اس نے میرے پاس کوئی خط وغیرہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ تو جھوٹ نہ بول, مجھے اس بات سے پاک نے فرمایا ہے کہ کائنات غلط ہو سکتی ہے, ان کی بات غلط نہیں ہے. اس نے پھر انکار کیا. حضرت علی نے فرمایا کہ پھر میں تیری تلاشی لوں گا اور جیسے جہاں کا تلاشی لوں گا خط وہ نکالنا ہے. تو اس کے لیے تیار ہوا, اگر تو تیار نہیں ہوتی تو پھر عزت کے ساتھ خط مجھ کو دے دے. جب اس نے دیکھا کہ حضرت علی واقعی میری تلاشی لیں گے اور وہ نہیں چھوڑا دیں گے, تو پھر اس نے بالوں کے دوڑے سے خط نکال کر حضرت علی دے دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو بھی اور خط کو لے کر مدینہ پاک کو واپس آئے اور حضور کے سامنے پیش کر دیا. جو صحابی جن کے حضور نے حضرت علی کے ساتھ دیا تھا وہ بھی ساتھ تھے. جب وہ خط تیز ہوا تو وہ خط سرکار نے فرمایا کہ بہو خط اللہ خط جب بڑھا گیا تو خط میں یہ مضمون تھا جو میں نے آپ کو بتایا. لکھنے والا کون؟ حاتم بن ابی بلتا. حضور نے ان کو بلایا, فرمایا حاتم تم نے یہ خط لکھا؟ فرمایا عرض کیا حضور نے خط لکھا ہے. فرمایا کہ یہ خط تم نے کیوں لکھا؟ ہم نے منع کیا تھا, ہم نے منع کیا تھا, تم نے خط کیوں لکھا؟ تو عرض کیا حضور میں نے یہ خط اس لیے لکھا کہ جتنے بھی مہاجرین ہیں مدینے میں ان کے کوئی نہ کوئی اعزاء اور اقارب وہاں رہتے ہیں اور ان کے لیے ان کا ہونا یہ ایک سہارا اور وسیلہ بن سکتا ہے. حضور میں تو مکے کا رہنے والا نہیں ہوں اور میرے اہل عیال مکے میں ہوں, تو میں نے یہ سوچا کہ میں مکے والوں کو ایک احسان کر دوں, یہ خط لکھ کر ایک احسان کر دوں. اس احسان کے بدلے میں وہ میرے اہل عیال کی حفاظت کر لیں گے اور یہ میرا یقین ہے کہ میں لا خط لکھوں, جو فتح اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے وہ تو شکر سے بدل نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ جو فتح آپ کو دینا چاہتا ہے وہ تو شکر سے بدل نہیں سکتی, تو میرے لیے لکھنے سے تو کچھ بھی نہیں گزرے گا, آپ کا تو کچھ بھی گزرے گا جی, لیکن میرا کام بن جائے گا. وہ کسی نے کہا کہ کام بنتا ہے میرا, تیرا بگڑتا کیا ہے؟ تو ضرور میرا کام بن جائے گا, آپ کا بگڑے گا کچھ نہیں. تو میں نے اسے خط لکھ دیا. اللہ حضرت عمر بڑے خدمات کھڑے تھے, عرض کیا میرے آقا مجھے اس کی حفاظت میں ابھی اس کے گردن واپس ابھی گردن واپس. اللہ حکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کی کمال محبت تھی اور کمال محبت تھی اور شدت تھی کفر نفاق پر. حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی تیز میں تھے, عرض کیا میرے آقا بس آپ کی اجازت کی جو ہے اجازت دے میں اس کی گردن واپس ہوں. سزا مت کرو. حضرت عمر کو ٹھہرا دیا. اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر یہ بدری ہے, یہ بدری ہے اور بدری سے کوئی لغزش ہو بھی جائے تو لغزش ہونے سے پہلے اللہ معاف کر دیتا ہے. اے ولی معاشرے تم فقط غفر سے رکھوں. اور حضور نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس میں جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے. اللہ ابھی جب تو حضرت عمر غصے میں کانپ رہے تھے اور انتہائی خطرناک تھے, سرکار کے دو کلموں میں حضرت عمر کو پانی پانی کر دیکھنا. یہ ان کا خطرناک ہونا اتنا تعبد نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اشدہ الکفار کا مدر تھے. اتنے غصے میں اتنی شدت کی عالم میں سرکار کے ان دو مبارک کلموں میں حضرت عمر کے اس کی کیفیت کو بدل کر رکھ دیا, بدل کر رکھ دیا. اللہ اللہ. ایک مرتبہ کا علاقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے آقا کائنات میں ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ پیارے ہیں, کائنات میں ہر چیز سے زیادہ سب سے زیادہ مجھ کو آپ کی محبت ہے, یہاں تک کہ میری اولاد سے زیادہ آپ کی مجھے محبت ہے. لیکن حضور ابھی اپنی جان سے زیادہ میں آپ کی محبت نہیں پاتا. ابھی اپنی جان سے نہیں صداقت کی انتہا ہو گئی. صداقت کی انتہا ہو گئی. حضور سب سے زیادہ مجھے آپ کی محبت ہے لیکن ابھی اپنی جان سے زیادہ حضور میں آپ کی محبت نہیں پاتا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحریر ہمارا عمر ابھی تمہارے اندر کمی ہے. اللہ 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 سرکار کی جو وہ سخا کا سمندر دوس مار رہا تھا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جو حضرت عمر کے سینے میں فائر ڈالا ہے اسی وقت ایک آن سے گزری کہ حضرت عمر بے ساختہ بول اٹھے کہ میری آقا اب تو آپ کی محبت میری جان سے بھی زیادہ میری دن میں آتی ہے. اللہ حضرت الان تما ایمان کا یا عمر اے عمر رب تیرا ایمان. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کیا فرمایا فرمایا کہ ان شیطان یسر من ذل عمر. فرمایا شیطان تو عمر کے سائز میں ہوتا ہے. ایک مقام پر فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. مگر نبوت تو ختم ہو گئی اس لیے نبی نہیں ہو سکتے. مگر نبوت ختم ہو گئی فیضانی نبوت تو ختم نہیں ہو گئی. نبوت ختم ہو گئی فیضانی نبوت تو ختم نہیں ہوا. اس فیضانی نبوت نے حضرت عمر کو فاروق بنا دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ بجے کے متعلق جو رائے پیش کی تھی ساری دنیا کو معلوم ہے. آپ نے سنایا کہ حضور میرے جو اقارب ہیں میرے ہاتھ میں تلوار جو میں اپنے ہاتھ سے کرے رہوں گا اور جس مسلمان کا جو قریب اور جو قریبی عزیز ہو تو میرے اس مسلمان کو تلوار دی. یہ اپنے قریبی عزیز جو کافر ہیں جو ہمارے مقابلے پر آئے ہیں اور ہم نے ان کو قید کیا ہے یہ ان کا کون کا سلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر عمل فرمایا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال محبت اسلام اور حضور کی انتہائی الفت کا مظاہرہ کر دیا اور دنیا کو معلوم ہو گیا کہ فاروق عالم کا کیا مقام تھا. بہت میں کر رہا تھا کہ حضور فاروق عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ فضائل و کمالات عطا فرمائے اور حضرت عمر نے وہ اسلام کی خدمات انجام میں تمام مسائل بھی حضرت عمر حاضر دیکھنے اور جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نسل خلافت مرنے سے تو میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ کمالات رسالت کا ظہور حضرت عمر کی ذات سے عمر فاروق کی مسند خلافت پر ہوا ہے. اس کی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ سرکار کی ظاہری موجودگی میں تو وہ واقعات ظاہر ہو نہیں سکتے تھے کیونکہ سورج کے سامنے پکڑا چلتے ہی سورج کے سامنے نہیں آیا کرتے. سورج کے سامنے ستارے نظر نہیں آیا کرتے. اللہ حضرت جب خود حضرت تمہارے فاروق مسئلے میں خلافت کر رہے تھے تو دو دو نبوت کا کمال میرے آقا نے سارے قدم کے اندر رکھا تھا. ایک ایک کمال چمکنے لگا اور میں کیا کہوں حضرت عمر نے وہ کام کیا جو انبیاء علیہ السلام کے کام ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی اپنی خلافت کی مسند پر ابھی قدم نہیں رکھا. ابھی خلیفہ نہیں ہوئے. ابھی صدیق اکبر ہی مسند خلافت پر ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے. مگر کیا کہوں آپ سے اس خلافت راشدہ میں صدیق اکبر کی خلافت کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کارنامہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس احسان عظیم سے اپنی گردن کو اٹھا نہیں سکتے. آپ کو معلوم کہ اس وقت مسلمان کوئی صورت لکھ رہی کوئی آیت لکھ رہی کاغذ پر اس نے ایک دو صورتیں لکھیں بس قرآن کے ابدال سے زیادہ نہیں ہوتے تھے. اس لیے کہ قرآن مکمل ابھی نازل نہیں ہوا تھا اور کم صورتیں کسی نے لکھی کسی نے ایک صورت لکھ رہی کسی نے کچھ آیتیں لکھیں. باقی قرآن مسلمانوں کے سنی نہیں ہوتا تھا. باقی قرآن مسلمانوں کے سنی نہیں ہوتا تھا. کوئی صورت کوئی کوئی آیت مسلمان لکھ لیا کرتے تھے کیونکہ لکھنے کا رواج بھی رہنا تھا. بہت کم لوگ لکھنا جانتے تھے اور لکھنے پر اعتماد نہیں تھا. زیادہ تر اعتماد تھا قوت حافظہ پر اور ضبط صدر پر. تو صحابہ قرآن کو سنی میں جمع کرتے رہتے تھے. بس اب ہوا یہ کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے زمانے میں جب جنگ زمانہ کا دور آیا مسلمانوں کے ساتھ جو بھوٹا حدیث مدعی نبوت تھا اور اس نے اس سے نبوت کا دعویٰ کیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف جہاد فرمایا. آپ بتائیں مرتدین کے خلاف حضرت ابوبکر نے جہاد فرمایا, مانعین زکات کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد فرمایا, اور اس خبیث مدعی نبوت کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد فرمایا, اور ان تمام کارناموں کی روح رواں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے. جب جنگ نام لیا حضرت صدیق اکبر زمانہ میں موجود نہ تھے, یہ مکے کے خلافت نہ تھے, تو سب کام ان کے حکم سے ہو رہے تھے, سب کام حضرت صدیق اکبر کے حکم سے ہو رہے تھے. جی یمامہ کے مقام پر حضرت عمر موجود تھے. اور جب آپ نے دیکھا کہ حافظ قرآن کے جو حافظ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, ان جھوٹے مدعی نبوت کے ناپاک متبعین کے ہاتھوں جو حفاظ قرآن شہید ہو رہے ہیں اور کثرت سے شہید ہونے لگے, تو حضرت عمر یہ دیکھ کر ڈر گئے, لرز گئے, کانپ گئے کہ اگر یہ حفاظ قرآن اس طرح شہید ہو گئے تو قرآن کے جو حصے ان کے سنی نہیں ہیں ان سے تو ہم بالکل محروم ہو جائیں گے, کیونکہ یہ سارا قرآن تو کسی نے لکھا ہی نہیں تھا. بھائی کسی نے سورت کے لیے, کسی نے بے سورت کے لیے, باقی قرآن تو ان کے سینوں میں تھا. تو حضرت عمر نے جب یہ دیکھا کہ قرآن کے یہ حافظ اور یہ قاری یہ سب شہید ہو کے چلے جا رہے ہیں تو گھبرا گئے اور فوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہا قرآن کے حافظ اتنی تیزی سے شہید ہو رہے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ قرآن جو ان کے سینوں میں ہے وہ سب چلا جائے اور ہم اس سے محروم ہو جائیں. خدا کے لیے ابھی ابھی قرآن جمع کرنے کا حکم دیجیے. ادھر جنگ ہو رہی ہے, ادھر جنگ ہو رہی ہے جی. تو ادھر فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضور خدا کے لیے ابھی ابھی جمع قرآن کا حکم دیجیے. اللہ اکبر, صدیق اکبر آپ کی ایک بندوں کو سلام ہے. اس کا پہلا مشورہ دینے والے اور اصرار کرنے والے اور اس راہ پر چلانے والے کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. مگر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیا اور یہ فرمایا کیسا حال ہے معلوم یہ پھل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر میں یہ کام آئے عمر میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا؟ حضور نے یہ کام نہیں کیا کہ میں یہ کام کیسے کروں؟ حضرت عمر نے عرض کیا میرے آقا یہ صحیح ہے کہ حضور نے کیا مگر اس میں خیر کا پہلو ہے, اگر ہم نہ کریں تو قرآن کے بعد میں اسی سے محروم ہو جائیں گے. حضرت صدیق اکبر نے پھر فرمایا کیسا فالو معلوم نے فالو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کام حضور نے کیا میں ابوبکر وہ کام کیسے کروں؟ پھر حضرت عمر نے یہی جواب دیا کہ بے شک حضور نے نہیں کیا مگر اس کے اندر خیر کا پہلو ہے. تین چار مرتبہ مراجعہ کے کلام ہوئی. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں حتی صرح اللہ صدری لما صرح له صدر عمر. اللہ اکبر. حضرت عمر نے فرمایا کہ یہاں تک خدا نے میرے حصے میں تو ایسی چیز کے لیے کھول دیا جس کے لیے عمر کسی نہیں کرتا. اللہ اللہ اللہ. حضرت عمر کا سر صدر پہلے ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کا سر صدر ہو گیا تو انہوں نے اتفاق فرمایا حضرت عمر کی رائے سے اور فرمایا کہ بلاؤ زید بن ثابت انصاری کو, جو کافی جو وہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. زید بن ثابت انصاری کو بلایا اور حضرت ابو بکر نے ان کو حکم دیا کہ اے زید بن ثابت انصاری میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ابھی ابھی قرآن کو جمع کرنا شروع کرو. اللہ اللہ. جب صدیق اکبر نے زید بن ثابت انصاری سے فرمایا تو جو بات حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہی تھی وہی بات زید بن ثابت انصاری نے حضرت ابو بکر سے کہی اور کہا کہ کیسا تفالانی معلوم یہ فال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے ابو بکر عمر تم وہ کام کیسے کرتے ہو جو حضور نے نہیں کیا؟ جب بھی ثابت بن ثابت نے فرمایا اے ابو بکر عمر تم وہ کام کیسے کرتے ہو جو حضور نے نہیں کیا؟ اب حضرت ابو بکر نے وہی جواب دیا جب بھی ثابت بن ثابت کو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو دیا اور آگے سوایا تو سی ایس آر اس کے اندر خیر کا پہلو ہے لہٰذا باہ حضرت اب زید بن ثابت انصاری یہی کہتے رہے کیسا تفالانی اور حضرت ابو بکر یہی فرماتے رہے کہ اس میں خیر ہے. اللہ بار بار مراجعات کلام کے بعد حضرت زید بن ثابت انصاری فرماتے ہیں حتی صرح اللہ صدری لما صرح له صدر ابو بکر و عمر. اور زید بن ثابت انصاری آپ کی حدیث میں لکھنا ہے فرماتے ہیں اللہ نے میرے سینے کو بھی اسی چیز کے لیے کھول دیا جس کے لیے ابو بکر و عمر کے سینوں کو کھولا تھا. سبحان اللہ. سے بہت سے مسائل حل ہوئے اور اس حدیث سے مستمت مسائل پر اس وقت میں کلام نہیں کر سکتا. فقط ایک بات عرض کر دوں حضرت ابو بکر کا یہ فرمانا کیسا تفالو کیسا افالو اور ان کا یہ فرمانا کیسا تفالانو یہ دلیل تھی اس بات کی کہ صدیق اکبر سنت نبوی کا پیکر تھے اور یہ گلارا نہیں. ہاں سنت نبوی کا پیکر تھے. فرماتے ہیں میں حضور کی سنت کے خلاف کیسے کروں؟ پھر جب سر صدر ہوا
تو پتا چلا کہ سنت کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو کام حضور نے کیا ہے وہ بالکل وہی کیا جائے, یہ نہیں ہے, بلکہ جس کے لیے شریعت میں گنجائش ہو اور جس کی دلیل شریعت میں پائی جائے وہ کام کرنا بھی سنت کے خلاف نہیں ہے. وہ کام کرنا بھی سنت کے خلاف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ میلاد حضور نے کب کیا تھا, وہ گیارہ حضور نے کب کی تھی, ارے قرآن میں تو حضور نے زمانہ کیا تھا بھائی, یہ ٹھیک ہے گیارہ حضور نے کی اور حضور نے ملاد نہیں کیا, لیکن یہ بتاؤ کہ حضور نے تو قرآن بھی زمانہ کیا, تو اگر جو کام حضور نے نہیں کیا اگر اسی کو ہم نہ جائے یہ بدت سمجھ لیں تو پھر سارا قرآن بدت قرار دے گا حضور نے زمانہ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر حضرت عمر فاروق صدیق اکبر جب منصب انصاری نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ بے شک یہ کام حضور نہیں کیا مگر جس میں خیر کا پہلو ہے وہ سمجھ سنت ہی, جس میں خیر کا پہلو ہے جی اس کو سنت سے ہٹانا تو سنت کے خلاف قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے, لہذا ان سب کاموں میں خیر کا پہلو ہے. ہم خلاف سرکار کے خلاف کام کرتے ہیں, ہم علاج اٹھا کرتے ہیں, ہم بزرگان دین کی اللہ حضور کے خلاف پہنچاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہماری روحانی نسبت کا قیام ہوتا ہے, یہ تمام فقراء کا غربا کا محتاجوں کا بھلا ہوتا ہے, یہ کیا ہے ان میں سب میں خیر کا پہلو ہے, تو جس کام میں خیر کا پہلو ہو اور کسی دلیل شریع کے خلاف نہ ہو اس کو سنت کے خلاف نہیں کہا جا رہا. بہرحال قرآن جمع ہوا جی اس کا اس کی بنیاد کون سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ حضرت. اب میں کیا کہوں آپ سے, سوا دو سال کے قریب حضرت کے صدیق اکبر کی خلافت کا دور رہا ہے, مگر ان سوا دو سال میں صدیق اکبر نے وہ کام کیا جو ہم قیامت تک نہیں کر سکتے, جو ہم قیامت تک نہیں کر سکتے. پھر اے عمر فاروق آپ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں, آپ نے 10 برس کی خلافت کے زمانے میں کیا کام انجام دیا. میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ جہاد ہے, جہاد جہاد کا دو نظام فاروق اعظم نے نافذ کیا ہے, اس کی نظیر ہم کو کہیں نہیں نظیر نہیں ملی. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے خلافت میں جہاد کا جو نظام قائم کیا اس جہاد کے نظام نے تمام دنیا کو حضرت فاروق اعظم کے ہاتھوں پر فتح کرا دیا. مشرق سے مغرب تک حضرت فاروق اعظم کی فتوحات پہنچی ہیں اور جنوب سے شمال تک حضرت فاروق اعظم کی فتوحات پہنچی ہیں, ارے تمہارے بلوچستان تک حضرت فاروق اعظم کی فتوحات پہنچی ہیں. یہ مکران وغیرہ کا علاقہ یوسفستان اور مکران اور یہ بلوچستان کے قرب و دوار کے سب علاقے فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوئے, اور یہ فارس سیدنا فاروق اعظم کا ان کے زمانے کا پتہ کیا ہوا, یہ ایران فاروق اعظم کے شمشیر خارا شگاف کا نتیجہ ہے جو آج ہمارے ہاتھ میں. ایران حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شمشیر خارا شگاف کے دوہر کا یہ نتیجہ ہے جو آج ہمارے پاس ہے, اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہاں ایران بھی ہمارا ہے اور قرآن بھی ہمارا ہے. جی اللہ حضرت میرے دوست سے یہ سب فاروق اعظم کی عظمت اور ان کے دلال کی نشانیاں ہیں اور قیامت تک کمکتے رہیں گی, کوئی مانے یا نہ مانے اے فاروق اعظم آپ کا دلال, آپ کا جلال جلال میں تھا, در حقیقت خدا کے جلال کا ضرور تھا. جی اللہ حضرت بہرحال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تمام جہاد کا الزام قائم کیا اور آپ کے زمانے میں فتوحات کس قدر فتوحات ہوئی میں بیان نہیں کر سکتا. لوگوں نے بڑے بڑے فاتحین کے نام لیے, کوئی کہتا ہے کہ فاتح اعظم سکندر تھا, کوئی کہتا ہے کہ محمد اللہ حکمت تھا, ایک دن کا فراز سبا تھا نیپولین کا, اور میں کہتا ہوں کوئی بھی فاتح اعظم نہیں تھا, فاتح اعظم فاروق اعظم. آپ یقین فرمائیں فاروق اعظم کی فتوحات کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو آپ کو پتہ لگا کہ ایک ایک مہینے میں 84 شہر پتا ہوئے ہیں خلافت فاروق میں, ایک ایک مہینے میں 84 شہر فاروق اعظم کی خلافت میں فتح ہوئے ہیں. اللہ اکبر, ان فتوحات کا نقشہ ذرا سامنے رکھو اور پھر پتہ لگے کہ فاروق اعظم کے اسلام تک کیا مقام اللہ اکبر. اور پھر کیا کہوں آپ سے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کا مقام اللہ ہوا, ایک مرتبہ مدائن کی فتوحات آئیں مدائن, آپ نے مسجد نبوی کے فرش تک وہ ڈلوا دیا, امام حسن کو بلایا, امام حسن کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جو کچھ لینا چاہیں, انہوں نے فرمایا 1,000 درہم فاروق اعظم نے ان کو عطا فرمایا. اس کے بعد عبداللہ بن عمر بھی حاضر ہو گئے, جی ارضیا مجھے عطا کیجیے, آپ نے فرمایا تمہیں 500 ملیں گے, لوگوں کو فرمایا تمہیں 500 ملیں گے, تمہیں ارضیا کے حضور اس کی کیا بولی, فرمایا کہ میرا بیٹا ہے
اور حسین علی کی بیٹی اور ان کی والدہ مادہ دار ان کی والدہ مادہ دار سیدہ خاتم زہرا اللہ اکبر. دیکھیے عظمت اہل بیت کا کتنا مظاہرہ ہے. اور آپ یقین میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر موقع پر حضور کے خاندان کو انہوں نے مقدم رکھا. حالانکہ ان کے اپنے خیالات کیا تھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. ارے بھائی پانچ پانچ چھ چھ بلکہ بارہ بارہ پیغام بجے ہوتے تھے فاروق اعظم کی خلیفہ عمر. مجھے بتاؤ کہ اگر انہوں نے دنیا کے لالچ کی خاطر خلافت کی ہوتی تو دنیا کا ایسے کیا ہوتا. ابھی دنیا کے لیے ایسے کیا ہوتا اللہ حضرت. حالانکہ خود تاجر تھے تجارت پیشہ تھے کوئی کمی نہیں ان کے لیے مگر جب نسل کے خلافت پر بیٹھے تو دو درم رہ گئے خرچ صاحب کا. دو درم ایک درم تقریباً پانچ آنے کا ہوتا تھا تو دو درم دس. اب بتاؤ وہ امیر المومنین جس کی دھاک مشرق سے مغرب تک محسوس ہے اور سارے گھر کا خرچ ہے وہ دو درم دس آنے گا. اللہ حضرت اللہ حضرت. کیا یہ آدمی تھا تو کیا تھا. اور پھر کروا سے جب تنخواہیں مقرر ہوئی ہیں روزینے مقرر ہوئے ہیں تو حضرت عمر اس لیے کب مقرر ہوئے جب فتوحات کا سلسلہ ہوا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب روزینے مقرر کیے جائیں اور اس کے لیے کچھ معیار مقرر کیا گیا مجاہدین کا جو جہاد کرنے والے تھے اور اس کے علاوہ وہ لوگ کہ جن کی سابقہ خدمات تھی اور وہ کہ جو فضائل اور فواضل اور محامد کے حامل تھے جیسے اصحاب بدر ہیں اصحاب حدیبیہ ہیں ان حضرات کی عظمتیں تھیں اور ان کی عظمتوں کی بنا پر ان کی تنخواہیں اور ان کی وظائف مقرر کیے گئے. لوگوں کو خیال تھا لوگوں نے کہا پہلے آپ اپنا نام لکھیں حضرت عمر سے کہا آپ نے کہا میرا نام پہلے نہیں آ سکتا تو میں اچھا دے رسول اللہ کے خاندان کا نام آئے گا سب سے پہلے بنو ہاشم کا نام آئے گا جی اور بنو ہاشم میں جو سب سے زیادہ مرور شخصیت ہے پہلے ان کا نام آئے گا جی. وہ کون تھے حضرت عباس حضرت کی کتاب سونی حضرت عباس ان کو پتا ہے نہیں تو وہاں سب سے پہلے حضرت عباس کا نام لکھو ان کے بعد حضرت علی کا نام لکھو. اللہ حضرت علی کو حضرت عباس کو امام حسن کو امام حسین کو رضی اللہ تعالیٰ تمام کے روزے مقرر کیے تمام کی تنخواہیں مقرر کی. اور یاد رکھیے کہ حضور کی عظمت حضور کی نسبت کی بنا پر حضرت عباس کی تنخواہ بارہ ہزار جو ہم مقرر کرنا اور پھر حضور کی اعزاز متحرات کیونکہ امہات المومنین امہات المومنین ان تمام کی تنخواہیں مقرر کی اور پھر اصحاب بدر کی اصحاب حدیبیہ کی اور پھر کیا ہوا اور اہل بیت کے اثار کی ایک ہزار مقرر فرمائی اور عبداللہ بن عمر بلائے فرمایا کہ پانچ سو پانچ سو اللہ ہوگا اور میں چار سو آپ سے ایسی صورت حال ہوئی یہ ابتدا کی بات ہے. اس کے بعد جب وظائف بڑے ہیں تنخواہیں بڑی ہیں تو پانچ ہزار سے زیادہ کسی کی تنخواہ نہیں تھی پانچ ہزار سے زیادہ یہ سولہ ہزار بات تھے چون کے بارہ ہزار تھے سولہ ہزار متحرات تھے چون کے دس دس ہزار تھے اور حضرت عاصم صدیق کے بارہ ہزار درم تھے مگر خدا کی قسم فاروق اعظم کے پھر پانچ ہزار تھے. اور پھر کیا صورت حال تھی. صورت حال یہ تھی کہ لوگ آتے تھے بڑے بڑے قبائل کے غیر ملکوں سے ملاقات کے لیے. لوگ کہتے تھے کہ آپ کوئی ایک لباس ایسے موقع پر پہن لیا کریں کہ بڑے بڑے ملکوں کے یہ پھر ایسا وہ کبھی نہیں جانوں گا. اللہ اکبر. ایک کھانے سے زیادہ آپ کے دسترخوان پر کبھی کھانا نہیں ہوتا تھا. دو کلو بھی کھاتے تھے اور پھر کبھی گوشت کبھی پنیر اگر فاروق اعظم کے دسترخوان پر ہوتا تھا جی. اور پھر کبھی کھجوروں سے اپنا گزارا فرما لیا کرتے تھے. فاروق اعظم کا کوئی محل نہ تھا کوئی قصر نہ تھا کوئی کوٹھی نہ تھی. آپ کے لباس سی عالم تھا تو کیا کہوں آپ سے. کبھی آپ نے اپنے لیے بستر کا بھی تکلف نہیں فرمایا بلکہ حالت یہ تھی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ سفر کرتے تھے کوئی خیمہ نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ حج کے زمانے میں بڑی سخت گرمی کا زمانہ ہوتا تھا جی. اور سنگریز تک تھے مگر فاروق اعظم کے نیچے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا ادھر بھی کوئی خیمہ نہیں ہوتا تھا جی. اللہ حافظ. بلکہ کسی دوست پر کوئی چادر ڈال لی کسی دوست پر کوئی اپنی چادر ڈال لی اسی کے نیچے آپ نے بسیرا فرما لیا. یہ آپ کا عالم تھا. اب بتائیے کہ اگر انہوں نے دنیا کی لالچ میں خلافت لی تو کوئی دنیا کا ایسے کیا ہوتا تھا. پھر اگر دنیا کے لیے کیا ہوتا تو پھر آدمی خود اگر کوئی ایسے نہیں کرتا تو اپنی اولاد کا ایس کراتا ہے ٹھیک ہے نا. تو اولاد کا حال یہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا. اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کو تو کچھ بھی نہیں دیا اور خلافت کے معاملے میں عبداللہ بن عمر کا کوئی تصور نہیں ان کے ذہن میں. عبداللہ بن عمر کا کوئی تصور ہی ان کے ذہن میں نہیں تھا جی. بے شک مولا کائنات کے خلیفہ امام حسن بنی مگر عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ. ہاں تو کیا بات تھی. بے شک امام حسن کی عظمتیں ہمارے سروں پر ہماری آنکھوں پر وہ ہر طرح اہل
اور وہ احرمت رسول کے سمک سے یہ سورت اور سمک سے یہ آسان ہے امن نہ سمجھنا مگر آئے ساروں کے عالم آپ کے بیٹوں کو پھر جھک کر سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو خلیفہ نہیں بنایا.
بہرحال حضرت فاروق اعظم یہ میں نہیں کہتا کہ حضرت علی مرتضیٰ نے حضرت امام حسن کو خلیفہ بنایا, یہ میں نہیں کہتا, مگر آپ سے پوچھتا ہوں کہ علی مرتضیٰ کے بعد امام حسن خلیفہ بنے کی نہیں بنے, ان کے سردادے ہیں نہیں, ان کے لفظ جگہ ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنایا کہ حسن حسین کو میں دے سکتا ہوں, یا اللہ تو بھی ان کو دے سک, اور جو ان سے دوستی کرے الہی تو اس کو بھی دے سک.
حضرت امام حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ,
لیکن میرے دوستو علی مرتضیٰ کی مسند خلافت پر امام حسن بیٹھے مگر عمر کی مسند خلافت پر ابن عمر نہیں
بیٹھے.
کوئی لالچ نہ تھا, نہ اپنے لیے نہ اپنی اولاد کے لیے, نہ اپنے لیے نہ اپنی اولاد کے لیے. بہرحال میں کر رہا تھا, آپ کا عالم کیا تھا بھائی خلافت کے زمانے میں؟ خدا کی قسم مجاہدین کے گھروں پر جاتے, مجاہدین جن کو جہادوں پر بھیجا ہوا تھا ان کے گھروں پر جاتے تھے, فرماتے تھے کہ اے مجاہدین کے گھر والے تمہیں جو ضرورت ہے مجھ سے بتاؤ, میں اپنی پشت پر تمہارا کھانا اٹھا کر لاؤں گا. جی تمہارا ایسا ہوتا تھا, فرماتے تھے کہ کوئی تمہارا غلام ہو باندھی ہو کوئی تمہارا اب پھر اپنا آدمی ہو میرے ساتھ بھیج دو, جو ضرورت کی چیزیں ہو اس کو بتا دو, میں وہ سب چیزیں میں خود مہیا کروں گا. چنانچہ فاروق اعظم مجاہدین کے گھروں کی ضرورتوں کو مہیا فرماتے تھے اور سامان ان کا خود لے کر آتے تھے, بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی اٹھاتا آپ کا جو سامان آپ اٹھائے ہوئے ہیں, اگر کوئی دوسرا اٹھاتا تو سختی سے روکتے, اور بنا قیامت کی تو میرا بوجھ اٹھائے گا, اگر جو قیامت کی میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو آپ بھی نہیں اٹھا خود اٹھاتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ریا کی نگرانی کرتے تھے, راتوں کو گشت کرتے تھے, راتوں کو گشت کرتے تھے. اس میں جو عجیب و غریب واقعات مور نشین میں لکھے ان کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, میں اتنی بات کر دوں کہ فاروق اعظم نے ریا کی جو حفاظت کی ہے اور جو ان کی مداحث کی ہے اور جو ان کی ضروریات کی خاندین کی ہے اور جس قدر ان کا تحریف کیا ہے اس کی نظر ہم کو کہیں بھی نظر نہیں.
اللہ ہوگا میرے دوستوں کو ملو, یہ کیا تھا؟ یہ سب حضور کی عظمت تھی, یہ سب حضور کا کرم تھا, یہ حضور کے کمالات کا ظہور تھا. ورنہ فاروق اعظم تو وہی ہیں کہ میدان جذبان جب وہ اونٹ چڑھایا کرتے تھے اور باپ مارا کرتے تھے ان کو ڈنڈوں سے, اللہ اکبر. پھر جب خلافت کے زمانے میں ادھر سے گزرے اسی میدان سے جہاں اونٹ چراتے تھے اور باپ میں ڈنڈے کھاتے تھے, جب اس میدان سے گزرے تو آپ دیدہ ہو گئے, لوگوں نے پوچھا حضرت رونے کی وجہ بتائیے, پھر بعد میں وہ مقام ہے کہ اونٹ چراتا تھا اور باپ کے ڈنڈے کھاتا تھا, یہ مقام ہے جی جاہلیت کے زمانے میں. جاہلیت اسلام سے پہلے اونٹ چراتا تھا اور باپ کے ڈنڈے کھاتا تھا, اور آج وہ وقت ہے کہ اللہ کے خلاف میرے گھر حاکم بھی کوئی نہیں. یہ سب سرکار کا کرم ہے. آج مصطفیٰ کی آغوش میں ہیں, حضور کے قدموں میں ہیں, صدیق اکبر حضور کے قدموں میں ہیں, فاروق اعظم حضور کے قدموں میں ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو وزیر میرے آسمانوں میں بنائے ہیں, دو وزیر زمینوں میں بنائے ہیں. فرمایا آسمانوں کے وزیر میرے جبریل و میکائیل ہیں, آسمانوں کے اور زمینوں کے وزیر ابوبکر عمر ہیں. اللہ کیا خیال سے, اور پھر میرے آقا کے وزیر جب آسمانوں میں بھی ہیں تو پتہ چلا کہ ان کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے, ان کی حکومت زمینوں میں بھی ہے. جس کے جہاں وزیر ہوتے ہیں وہاں اس کی حکومت ضرور ہوتی ہے. یہ نہیں ہوا کرتے کہ گجرات چین کے وزیر امریکہ میں زیادہ تھی اور امریکہ کے وزیر روس میں زیادہ تھے, ایسا نہیں ہوا کرتا. بس جس کی جہاں حکومت ہے وزیر وہاں ہوتے ہیں, میرے آقا کی حکومت میں آسمانوں پر بھی ہے, تو جبریل و میکائیل میرے آقا کے وزیر ہیں اور ابوبکر عمر میرے آقا کے وزیر ہیں, اور میرے دوستو نہ ان کی سلطنت کبھی ختم ہو سکتی ہے, نہ ان کی حکومت ختم ہو سکتی ہے. معلوم ہوا کہ ابوبکر عمر بھی زندہ ہیں, جو حضور کے وزیر ہیں. اور پھر بھی بتاؤں آپ کو, وزیر کئی قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے وزیر حضوری کون تھا؟ وزیر حضوری ہے کہ جب تک بادشاہ کا دربار لگا رہے دربار سے رخ کرنے جائے, دربار میں بیٹھا رہے, دربار سے باہر نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے نا؟ ایمان سے کہنا میرے آقا کا دربار ہر وقت لگا ہوا ہے کہ نہیں, اور اگر ان کا دربار بند ہو جائے تو دنیا کا کاروبار بند ہو جائے. ان کا دربار ہر وقت کھلا ہوا ہے اور وزیر حضوری دربار سے باہر جا ہی نہیں سکتا. لہٰذا وہ تو عمر حضور کے ساتھ ہے, حضور کے ساتھ ہے, وزیر حضوری ہے. تو اس لیے میرے دل اور دوستو خدا کے ایسے میں ہوں, عمر خدا کی بے شمار رحمتیں ہوں, بے شمار رحمتیں ہوں.
میں کچھ بھی نہیں کہہ سکا علی رام گرامی میں آپ سے دعا کرتا ہوں, آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فاروق اعظم کی عظمتوں کو ہمیشہ کریں اور ان کی خلافت کے اندر ہمارے برکات کو ہمیشہ جاری کریں, اور آپ دعا کریں کہ اللہ وہ خلافت راشدہ یہ دس سالہ خلافت فاروقی میں ایمان سے کہتا ہوں کہ صحیح اسلامی نظام کا نقشہ یہ خلافت فاروقی ہے, خلافت صدیقی ہے اور خلافت عثمانی ہے اور خلافت مرتضوی ہے, ان خلفاء راشدین کے خلافت کے کارناموں کو ہٹا دو تو اسلامی نظام کا کوئی تصور قائم نہیں رہتا. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ وہی اسلامی نظام لے آئے جو خلافت راشدہ کے دور میں تھا, جو صدیق اکبر کے دور میں تھا, جو دس برس فاروق اعظم کے دور میں رہا, اور جو عثمان غنی کے دور میں تھا, اور جو علی مرتضیٰ کے دور میں تھا. اپنا کرنا.